لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. صلوات الله ومحمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا یہ حصہ ہے جو کل کی بھی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا جمعے کی حد تک، اور ایک مختصر توضیح کی حد تک، کہ اس میں امام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی حدیث کے ذریعے سے اپنے خطبے کا آغاز کیا ہے، وہ خطبہ کہ جو امام نے اپنے سفر کے دوران مقام بیضہ پر حر کے لشکر اور اپنے ساتھیوں کے درمیان میں مخاطب کر کے فرمایا تھا. مختصر سے خطبے کا آغاز رسول اللہ کی اس حدیث سے کیا، اور اس حدیث میں جو بنیادی ترین نقطہ اور جو اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا اس حدیث میں، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہ دیکھتا رہے، اگر کوئی عالم اسلام میں کسی بھی جگہ پر اگر ایسا منظر پیش آئے کہ حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہو، حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، عہد الہی کو توڑا جا رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کی جا رہی ہو، اور لوگوں کے درمیان میں فسق و فجور اور عمل بد انجام دیا رہا جا رہا ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی یہ سب کچھ دیکھتا رہے، چونکہ کل جو گفتگو ہوئی اور حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اصل نقطہ یہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کچھ کہا جا رہا ہے. رسول اللہ نے ان کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں کی، امام حسین علیہ السلام نے مجھے حدیث پیش کی اور کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام رسول اللہ نے سن 11 ہجری سے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی اور حسین ابن علی نے سن 60 ہجری کے آخر میں، یعنی 61 ہجری شروع ہونے والا تھا، اس وقت امام نے یہ حدیث بیان کی. 50 سال، کم سے کم 50 سال کے فاصلے کے بعد. لیکن لوگوں کو کیوں آ کر رسول اللہ کی حدیث یاد دلا رہے ہیں؟ کیونکہ شاید رسول اللہ کے زمانے میں اس حدیث کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی حسین ابن علی کے زمانے میں ضرورت تھی. اور آج ہم اپنے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حتماً رسول اللہ کے زمانے میں اس حدیث کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا آج کے زمانے میں رسول اللہ کی اس حدیث کی ضرورت ہے. اور حدیث کے جملے یہ تھے جو بہت ہی اہم تھے، پھر ایک مرتبہ میں نئے لوگ بھی ہیں، ترجمے کی حد تک خالی کہہ دیتا ہوں، کہ جو بھی من را، جو بھی دیکھے کہ ظالم و جائر لوگ آ کر کیا کریں، ان کا پہلا کام یہ ہو کہ مستحلن لحرام اللہ، بعض روایتوں میں حرام اللہ، معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، جو حرام کو حلال کر رہے ہوں، حرام خدا کو، مستحلن لحرام اللہ، حرام اللہ یا حلام اللہ، جو اللہ کے حرام کو جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حلال کر رہے ہوں، جو ناقصن لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہوں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام قانون اور عہد کو توڑ رہے ہوں، مخالفن لسنت رسول اللہ، جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہوں، یعملوا فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور جو لوگوں کے درمیان میں گناہ و فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، یہ سب کچھ جو کر رہے ہوں ان کو تو کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھے، اصل نقطہ یہاں پہ تھا جو کل عرض بھی کیا گیا، یہ سب کچھ جو کرنے والے ہیں وہ تو کریں گے، فسق و فجور کرنے والے کریں گے، دین کو تباہ کرنے والے تباہ کریں گے، دین میں تبدیلی لانے والے تبدیلی لائیں گے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے وہ تو یہ کام کریں گے، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں تو ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، بلکہ رسول اللہ یہاں پر ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں. اور یہ مسئلہ اتنا اہم تک حسین ابن علی نے اپنے دور میں آ کر اس کی طرف متوجہ کیا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ، جو لوگ بھی یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھیں، اور وہ لوگ ہوں کون؟ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ بے دین ہونا، چونکہ بے دین لوگوں کی بات ہی نہیں ہے، جو دیندار لوگ ہوں، یعنی جو نمازیں پڑھ رہے ہوں، جو روزے رکھ رہے ہوں، جو دیداری کر رہے ہوں، جو حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کر حج کر رہے ہوں، طواف کر رہے ہوں، سعی کر رہے ہوں، عرفہ جا رہے ہوں، منا جا رہے ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہوں، لیکن ذرا ان ظالموں کے اس عمل پر فقط دیکھ کر وہ خاموش رہے، پوری دینداری کرتے ہوئے فقط انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش دیندار انسان کا ٹھکانہ اور انجام وہی کرے جو ظالم کا انجام ہوگا، اور جو ظالم کا ٹھکانہ ہو، یعنی پوری کربلا کی بنیاد ہے یہ حدیث عزیزو، جو امام نے اگر خطبے میں حدیث فرمائی مقام بیضا پر رک کر رسول اللہ کی حدیث جو فرمائی، اور کلرز کی آپ کی خدمت میں شیعہ اور سنی دونوں مسلک کی کتابوں میں بہت زیادہ کثرت سے یہ حدیث بیان بھی کی گئی ہے، کس مقام پر ٹھہر کر امام نے جو حدیث فرمائی، در حقیقت اس زمانے کے پورے حالات کو بھی امام بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے کہ کربلا کی اصلی بنیاد کو بیان کر رہے ہیں، کربلا میں کیوں اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے، تاکہ رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل ہو جائے. چونکہ اس حالت میں اگر سکوت اختیار کیا گیا، اگر خاموشی اختیار کی گئی کہ اصلی چیزیں امام نے بیان فرمائی کہ کن کن چیزوں پر خاموشی ہو، اگر ایسی صورت میں خاموشی اختیار کی گئی تو ولم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اور نہ زبان سے کچھ کیا گیا نہ عمل سے کچھ کیا گیا، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش دیندار انسان کا انجام وہی کرے جو ظالم اور جابر انسان کا انجام ہو. چونکہ یہاں پر یہ خاموشی جو اصلی مسئلہ جہاں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے, اس پر ہم بعض جگہوں پہ اور تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور ان مجلسوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ تفصیل سے گفتگو. یہ خاموشی جو اصلی مسئلہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی بیماری, حسین ابن علی کے زمانے کی بیماری یہ نہیں تھی کہ یزید جیسا انسان حاکم بن گیا تھا, حسین ابن علی کے زمانے کی اصلی بیماری یہ تھی کہ لوگ خاموش تھے جس کی وجہ سے یزید حاکم بن گیا. توجہ فرمائی آپ نے, لوگ ساکت تھے. اس کے پہلے 42 سال تک یزید کے باپ نے حکومت کی لیکن لوگوں نے سکوت اختیار کیا. اسی 42 سالہ سکوت کے نتیجے میں یزید جیسے انسان کو بھی حاکم بنا دیا گیا, اور نہ صرف یہ کہ حاکم بنا کر اعلان کیا گیا بلکہ پورے عالم اسلام سے بیعت لی گئی. ایک ایک علاقے میں, ایک ایک بستی میں جا کر خود بیعت لی جاتی رہی اور سب بیعت کرتے رہے. اصلی بیماری یہ تھی, اصلی بیماری یزید کا حاکم بن جانا نہیں تھا, لوگوں کا خاموشی سے بیعت کر لینا بیماری تھی. اس لیے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یزید کو مارنے جا رہا ہوں, یزید کو فنا کرنے جا رہا ہوں, بلکہ امام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں. یہ میرے نانا کی امت اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ کہیں بھی حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ یزید کا خاتمہ کر دوں. نہ خاتمہ کیا, میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت میں یہی اصلاح کرنے کے لیے, اپنی نانا کی امت کا یہ سب سے بڑے مرض کا علاج کرنے کے لیے, کیونکہ اگر اس مرض کا علاج نہیں ہوگا تو ہر طرح کا مرض امت میں داخل ہوتا چلا جائے گا اور اس کا علاج نہیں ہو پائے گا. جو اصلی مرض جو ہے وہ بھی خاموشی تھی, سکوت, جس کو ہم کبھی بہت ہی مقدس جانتے ہیں, جس کو ہم بہت محترم سمجھتے ہیں, جس کو ہم اپنے دینی زبان میں کہنا ہوتا ہے, کہتے فلاں آدمی بڑا خاموش ہے, وہ کسی مسئلے میں نہیں بولتا, دین میں کچھ ہوتا رہے, دین کو تباہ کیا جاتا رہے, ہوتا رہے, وہ کچھ نہیں بولتا, وہ صرف اپنی مسجد سے, اپنی نماز سے, اپنے دین سے, اپنی دیداری سے, اپنی مجلس سے, اپنے ممبر سے کام ہے, کچھ بولنا اس کو نہیں ہے. یہ بڑا محترم ہے, یہ بڑا مقدس ہے, یہ بڑا زاہد ہے, یہ بڑا پاکیزہ انسان ہے, یہ ہم دین کی زبان میں کہتے ہیں. پھر اگر تھوڑا دوسری زبان میں آ جائے تو کہتے ہیں ایسے لوگ, یہ تو بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ تو بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں, یہ تو بڑے کلچرڈ لوگ ہیں, یہ تو بڑے مہذب لوگ ہیں, یہ تو بڑے متمدن لوگ ہیں, یہ دوسرے کلمات ہیں, یہی استعمال کرتے ہیں نا. کیا وہ تو کسی کے مسئلے میں بولتا نہیں, وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. ہاں, ہمیں کسی فرد کے مسئلے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. کسی انسان کے مسئلے میں دخل دینے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے, مگر اس حد تک کی جو اس کے لیے مفید ہو. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا, دخالت کی ضرورت نہیں ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے. دخالت ایک الگ چیز ہوتی ہے, امر بالمعروف الگ ہوتا ہے. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے امام کی, کہ امام فرماتا ہے یہ امر بالمعروف کرنا, یہ کسی کی مشکل میں جا کر اس کے عیب کو اس کے سامنے بیان کرنا, اور وہ بھی بہت مناسب انداز سے, اور اس انداز سے کہ اس کو عیب نہ لگے. یہ جو کلمہ استعمال کیا بہت ہی پیارا کلمہ تھا, کہ تم جو ہے کوئی تمہارا اگر عیب آ کر بیان کرے, تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے عیب کا ہدیہ تمہیں دے, گفٹ دے. تو گفٹ تو اچھے انداز سے دیا جاتا ہے, گفٹ تو برے انداز سے. ایسا نہیں کہ ہم کبھی امر بالمعروف کرنے نکلے تو کیا کرنے کے لیے نکلیں, ڈنڈے کے زور پہ امر بالمعروف کیا جائے. ہاں, ایک جگہ وہاں بھی لازم ہوتا ہے, جہاں حکومت اسلامی ہو, جہاں حکومت ہو, جہاں فاسد لوگ خود بھی سدھرنے کو تیار نہ ہو اور دوسرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں, تو وہاں ڈنڈا بھی چاہیے ہوتا ہے, وہاں بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن عام حالات میں اپنے دوست کو, اپنے احباب کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے گھر والوں کو جب کوئی مشکل دیکھے, کوئی تکلیف میں دیکھے, کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور جان جائے, تو جا کر ہدیے کے طور پر اسے, اس کے عیب کو اس طرح بیان کر, اس کو ہدیہ لگے, مجھے ہدیہ دیا جا رہا ہے, انداز ہو ایسا. لیکن یہ کہہ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کیا مطلب, ہمیں کسی کے مسئلے میں سے کیا لینا دینا ہے. کسی کا ذاتی مسئلہ ہو, پراپرٹی کا مسئلہ ہو, اس کا مسئلہ ہو, اس کا مسئلہ ہو, کوئی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے, اس سے ہم سے کسی سے مطلب نہیں ہے. منع بھی کیا گیا ہے, سختی سے منع کیا گیا ہے. کسی کے مسائل میں آپ تجسس نہیں کریں, قرآن نے سختی سے آگے منع کیا, ولا تجسسوا ولا تل میں دل القاب تجسس نہیں کریں، جا کر جاسوسی نہیں کریں، کسی کے گھر میں نہیں دیکھیں، کسی کو کمرے میں نہیں دیکھیں، کسی کی پرائیویٹ زندگی میں نہیں دیکھیں. حتیٰ روایت میں یہاں تک کہ آ گیا کہ اگر کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو تو اس کو آنکھ میں تیر مار دینے کا حق بھی حق ہے. اس حد تک کیوں کہ یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے مسائل میں کسی کو نہیں مرنا ہے، لیکن اگر معاشرہ تباہ ہو رہا ہو یا کوئی انسان تباہ ہو رہا ہو، تو انسان اگر تباہ ہو رہا تو اس کے ذاتی حد تک جا کر ہدیے کے طور پر امر معروف کہا جائے، لیکن اگر معاشرہ تباہ ہو رہا تو وہ یعنی کہ یہ خاموش لوگ ہیں، یہ بڑے مقدس اور بڑے باتخوا لوگ ہیں. نہیں، یہاں پر رسول اللہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جن کو تمہاری نگاہیں مقدس سمجھتی ہیں رسول اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ جس کا انجام وہی ہوگا جو ظالم کا انجام ہوگا، اور حسین ابن علی کی نگاہ میں وہ ہے. لیکن کچھ چیزوں میں فرق ہونا چاہیے، دخالت الگ ہے، تجسس الگ ہے. نہ کسی کو کسی کے مسئلے میں تجسس کرنا ہے، نہ کسی کے ذاتی مسائل میں دخالت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں کوئی انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہو وہاں اس کے امر بالمعروف کرنا ہدیے کی اور گفٹ کی شکل میں روایت کی زندہ ہے.
لیکن
یہ گفٹ اس طریقے سے دیا جائے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، فقط لینے والا جانتا رہے، دینے والا جانتا رہے. عیب کا گفٹ ہے نا، یہ صرف لینے والا جانے اور دینے والا جانے، لینے اور دینے کا انداز بھی گفٹ ہی کی شکل میں ہو. لیکن اگر کوئی ایسا جرم انجام پا رہا ہو جہاں پر دین کو لوگوں کے درمیان میں پامال کیا جا رہا ہو، تو یہ مسئلہ اب ذاتی نہیں رہ گیا ہے اور ایک پرسنل عیب اور گناہ کا مسئلہ بھی نہیں رہ گیا ہے، بلکہ جب دین کو ناقص کر کے بدعت کی شکل میں بدل کر تبدیل کر کے حلال کو حرام و حرام کو حلال کر کے اس طرح سے جب لوگوں کے درمیان میں پیش کیا جائے، تو نہ یہ ذاتی مسئلہ ہے نہ یہ پرسنل مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک دین کا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے میں اگر سکوت اور خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو یہ وہ منظر ہے جو میں نے کل آپ کے سامنے مثال کے ذریعے سے دیا کہ نتیجے کے طور پر دونوں ایک ہو جاتے ہیں. وہ مثال آپ کو یاد رہے، آج میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، چکی کی مثال کہ ایک نیچے چکی جو خاموش رہتی ہے اوپر چلتی رہتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف اوپر والی چل رہی ہے جبکہ نیچے والی اور اوپر والی دونوں مل کے دانے کو پیس رہے ہوتے ہیں. اکیلے ایک اوپر کی چکی دانہ ہزار سال تک بھی اوپر کا پارٹ چلتا رہے ایک دانہ نہیں پیس پائے گا جب تک کہ نیچے خاموش ایک چکی موجود نہ ہو. یہاں پہ اگر کوئی سکوت اختیار کرتا ہے تو گویا کیا کر رہا ہے، گویا ایسا عمل انجام دے رہا ہے کہ اگرچہ عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں کا عمل بہت ہی الگ الگ ہے، ایک ظلم کر رہا ہے ایک خاموش بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کی نگاہ میں ایک انسان کچھ بھی نہیں کر رہا اور ایک انسان بہت کچھ کر رہا ہے عمل کے لحاظ سے، لیکن اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں مل کر ہی دانے کو پیس رہے ہیں. نتیجے کے لحاظ سے دونوں کا رول اور کردار بالکل ایک جیسا ہے، ظاہری عمل کے لحاظ سے عمل بہت جدا جدا ہے. ایک عمل دکھائی ہی نہیں پڑتا کسی کو، بلکہ نہ صرف دکھائی پڑنا بلکہ اس کو مقدس سمجھ رہے ہیں لوگ، زاہد سمجھ رہے ہیں، پاکیزہ سمجھ رہے ہیں، اچھا انسان سمجھ رہے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، ویل کلچرڈ، ویل سویلائز سمجھ رہے ہیں. ظاہری طور پر یہ ہے عمل کے لحاظ سے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دین میں جتنی تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں یہ چند ظالم قسم کے لوگ نہیں کر سکتے جب تک کہ نیچے خاموش لوگ موجود نہ ہوں، یعنی ممکن نہیں ہے. لہذا اصلی رول جو ہوتا ہے اور اصلی کردار جو ہوتا ہے وہ نیچے کی کچکی کا بھی ہوتا ہے، آٹا پیسنے میں تو دونوں کا برابر کا ہوتا ہے، لیکن دین کی تباہی میں اصلی رول نیچے والی خاموش چکی کا زیادہ ہوا کرتا ہے. ابھی میں ایک بات آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، وہ مثال آپ کے ذہن میں رہے، میں اس کی طرف پھر نہیں جاتا. وہاں پر دونوں کا شاید برابر برابر رول ہو، لیکن یہاں پر سکوت کا رول کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. جس کا بہت بڑا نمونہ خود امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہے کہ رسول اللہ کے بعد ظلم کی جو چکی چلی اس چکی میں اتنی طاقت نہیں تھی، ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیوں امیر المومنین اتنا تنہا ہو گئے؟ اس لیے تنہا ہو گئے کہ مدینے کو ساکت رہنا پسند ہو گیا تھا، مدینے کے لوگوں کو خاموشی بہت زیادہ پسند تھی. سکوت اس لیے تھا. جو حسین ابن علی میدان کربلا میں 72 لوگوں کے ساتھ آ کر شہید ہو گئے اس تنہائی کے ساتھ, اس لیے نہیں کہ یزید کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی تھی, یزید ڈرا ہوا تھا, یزید گھبرایا ہوا تھا. اگر یزید ڈرا نہ ہوتا تو ایک تنہا انسان سے بیعت کے لیے اتنا فشار نہیں ہوتا, اتنا فورس نہیں ہوتا. خوب اتنے سارے ملک نے بیعت کر لی ہے, ایک حسین ابن علی بیعت نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے, اور باقی لاکھوں کروڑوں کی شکل میں لوگوں نے بیعت کر لی ہے. لیکن نہیں, اتنا بیعت لینے کے بعد بھی اس قدر خوف تھا اس کے اندر کہ حسین ابن علی کی بیعت لینا لازم جانتا تھا, تاکہ بیعت لے کر خاموش کر دیا جائے. جس طرح سے پورا عالم اسلام خاموش تھا, اسی طرح سے حسین ابن علی کو بھی خاموش کر دیا جائے. تو پورا عالم اسلام خاموش ہو سکتا ہے, لیکن رسول اللہ کا وارث کبھی خاموش نہیں ہو سکتا. ہر کوئی خاموش ہو جائے, فرش پہ آنے والے, ممبر پر آنے والے, جہاں بھی جانے والے سب خاموش ہو جائیں, لیکن جو وارثین رسول ہیں وہ دین کی پامالی پر خاموش نہیں ہو سکتے. جو انبیاء کے جو انبیاء کی امانتوں کے وارث ہوا کرتے ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوا کرتے. البتہ بعض وقت خاموشی توڑنا بہت مشکل کام ہے, اور جگہوں پہ عرض کیا, حسین ابن علی نے, فرزند رسول نے کربلا کے واقعے کے تقریباً 2 سال پہلے, 2 سال سے بھی زیادہ, تقریباً 25 مہینے پہلے, 58 ہجری کے حج میں, 58 ہجری کے حج, کربلا کا واقعہ 61 ہجری کے شروع میں واقع ہوا, 58 ہجری کے حج میں, یعنی کہ یزید آیا تو حسین ابن علی اٹھے. بہت توجہ کریں اس مسئلے پہ, بہت توجہ کریں. یہ نہیں کہ یزید نے بیعت مانگی تو حسین ابن علی کو مجبوراً اٹھنا پڑا, کہ اگر یزید بیعت نہ مانگتا تو حسین ابن علی خاموش مدینے میں بیٹھے رہ جاتے. جو لوگ صرف 28 رجب سے 27 رجب سے واقعے کو دیکھتے ہیں, ممکن ہے یہ سوچ لو, اس لیے کہ پورا واقعہ, پورا کربلا بھی ہمارے سامنے بیان نہیں ہوتے, حسین ابن علی بھی پوری طرح بیان نہیں ہوتے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یزید خاموش بیٹھا رہتا اور حسین ابن علی سے بیعت نہ مانگتا تو حسین ابن علی بھی جیسے پورا مدینہ, پورا مکہ, پورا کوفہ, پورا عالم اسلام ساکت خاموش بیٹھا تھا اور یزیدیت کا تماشا دیکھ رہا تھا, اسی طرح حسین ابن علی بھی مدینہ میں چپ چاپ بیٹھے رہ جاتے. یزید کو تو چھوڑیں, یزید کی حکومت کے آنے کے 2 سال پہلے تقریباً حسین ابن علی نے منا میں بلا کر خطبہ منا جو دیا ہے, وہ در حقیقت آغاز ہے کربلا کی تحریک کا. کربلا کی ظاہری تحریک, باطنی تحریک تو رسول اللہ کے وفات کے بعد ہی شروع ہو گئی, لیکن کربلا کی ظاہری تحریک بھی 27-28 رجب کو نہیں شروع ہوئی ہے, بلکہ 58 ہجری کے اسی خطبے سے باقاعدہ شروع ہو گئی تھی جس میں حسین ابن علی نے آ کر خطبہ منا دیا. باقاعدہ البتہ کہہ رہا ہوں, یعنی کہ اس کے پہلے کچھ نہیں تھا, نہ اس کے پہلے بھی بہت کچھ ہے, لیکن 58 ہجری میں امام نے آ کر باقاعدہ طور پر یہ تحریک شروع کر دی یزید کی حکومت کے بہت پہلے. اور ایسے بھی نہیں کہ ایک ہم جیسے مولوی طریقے سے کوئی بلائے, ذاکر کو بلایا جائے, ٹکٹ دیا جائے, انتظام کیا جائے, مجمع بلایا جائے, پوسٹر نکالا جائے, سب کچھ کر لیا جائے, پھر لا کر بٹھا دیا, پڑھ کے چلے گئے مجلس ایک گھنٹہ, پھر بعد میں شاید کچھ اور بھی. اس طرح سے نہیں حسین ابن علی نے کیا. امام نے کیا کیا؟ امام نے منا کے میدان میں اپنے سارے عزیزوں, اپنے سارے رشتہ داروں کو پورے منا کے میدان میں بھیجا کہ جتنی بھی عالم اسلام کی اہم شخصیتیں, اصحاب, تابعین, علماء, ان سب کو بلا کر میرے پاس لے آؤ. دیکھیں اس طرح مجلس پڑھنا, ایکاش کی ہر ذاکر اس طرح مجلس پڑھتا جس طرح حسین ابن علی نے پڑھی تھی, کہ یہاں پر ضرورت ہے تو سب کو جمع کرو, یہاں پر لاؤ, کیونکہ مجھے خطبہ دینا ہے. اور گئے لوگ, خطبہ میں لایا ہوں لیکن ابھی نہ پڑھنے کی فرصت ہے. البتہ اسی سال پہلے عشرے میں لکھنؤ یا خطبہ کسی حد تک, پوری حد تک نہیں, 2 دن میں ایک مختصر حد تک یہ خطبہ پڑھا گیا. میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر, انشاءاللہ کبھی توفیق ہو تو یہ خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں. بہت ہی عظیم خطبہ ہے, تمام خاص خطبہ, بہت ہی خاص خطبہ ہے. اور وہاں پہ لکھنؤ میں چونکہ بہت سارے حوضے ہیں اور بعض علماء بھی تشریف لاتے تھے مجلس میں, وہاں پہ درخواست کی, اور چونکہ ڈائریکٹ ریلے بھی ہو رہی تھی مجلسیں تو اہل سنت سے بھی درخواست کی تھی، شیعوں سے بھی درخواست کی تھی، کم سے کم اگر عوام آ کر اس خطبے کو نہیں پڑھ رہی ہے تو کم سے کم لازم ہے کہ ہر محرم آنے سے پہلے حسین ابن علی کے اس خطبے کو تمام حوزوں میں کورس کے طور پر پڑھایا ہے، کیونکہ وہ خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے، وہ خطبہ کربلا کی بیداری کا اصل آغاز ہے جس کو خطبہ منا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور امام نے اس کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ سب لوگوں کو بھیجا اپنے عزیزوں کو، کہا کہ پورے منا کے میدان جنہوں نے حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک طرف سے دوسری طرف دیکھنا ان کے لیے مشکل ہے، منا کا میدان پہلے اور بڑا تھا، ابھی تو کچھ بلڈنگیں وغیرہ بھی بن گئی ہیں، اس منا کے میدان میں پورے میدان میں حاجی بکھرے تھے اور امام کے ساتھی لوگ گئے اور سب کو پورے منا سے خاص لوگوں کو، جتنے بزرگ اصحاب رسول اللہ کے موجود تھے، جتنے بڑے تابعین تھے، جتنے علماء تھے، ان سب کو بلا کے لائے، اور وہ تعداد 900 سے 1000 اور بعض کتابوں میں 1000 سے بھی کچھ زیادہ بیان کی جاتی ہے، چونکہ منا کا میدان اہم ہے مسئلہ، منا کا میدان ہے ہی اسی لیے تاکہ وہاں پر آ کر لوگوں کو آگاہ کیا جائے، بیدار کیا جائے، جو ابھی کچھ نہیں ہوتا. امام نے بلایا اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 سے بھی زیادہ لوگ، یعنی تقریباً 1000 عالم اسلام کے کریم اور اہم ترین شخصیتیں، ان سب کو بلایا گیا اور وہاں پہ آ کر حسین ابن علی نے اپنا خطبہ، منا کا خطبہ دیا، جس میں سب سے زیادہ تاکید جو حسین ابن علی کی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا عالم اسلام ہے تو ساکت اور خاموش کیوں بیٹھے ہوئے، کیوں امر بالمعروف نہیں کرتے. یعنی پورے خطبے میں سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حالت میں سکوت کیوں ہے، اے بنی، اے عالم اسلام کے علماء، کہیں تمہارا حال بنی اسرائیل کے علماء جیسا نہ ہو جائے، راہبوں جیسا نہ ہو جائے جن کی قرآن نے مذمت کی ہے اور قرآن نے ان پر لعنت بھیجی ہے اسی بات پر کہ کیوں وہ ساکت اور خاموش ہوں، جب دین تباہ ہو رہا ہو، جب دین پہ پامال کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ سکوت اختیار. لہذا کے امام نے اصلی جو موضوع تھا، اور بھی چیزیں امام نے بیان کی ہیں، لیکن اس پورے خطبے کا جو اصلی نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ ایسے عالم میں عالم اسلام کی حالت دیکھ رہے ہو، تمہیں اپنی عزت کی فکر ہے، تمہیں بادشاہوں جیسی عزت دی جاتی ہے، تمہارا احترام کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم دین کے وارث ہو، تو جب دین ہی کو نہیں بچاؤ گے تو پھر وارث کس بات کے رہ گئے. کس بات کے عجیب جملے ہیں اس خطبے کے. واقعی میں اس لیے نہیں چھڑنا چاہتا کہ چھڑوں گا بات پوری کچھ ہو نہیں پائے گی، دو چار جملہ بھی بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن انشاءاللہ کبھی یہی ہے خلاصہ بیان کر دیا، ابھی نہیں ہو سکتا، لیکن شاید اگر توفیق ہوئی بات کی کسی مجلس میں تھوڑا بیان بھی کریں تھوڑا سا چند جملے سے. یہ خطبہ منا، البتہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو اردو میں، فارسی میں، عربی میں تو بہت زیادہ موجود ہے، شرح کے ساتھ موجود ہے، حالانکہ انگلش میں نے خود سرچ نہیں کیا، لیکن حتماً انگلش میں حتماً بھی ہوگا وہ خطبہ. البتہ صرف خطبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کو گہرائیوں میں نہ جایا جائے، سارے حالات کو نہ سمجھا جائے، کن حالات میں، کن لوگوں کے درمیان میں، کس انداز سے حسین ابن علی نے خطبہ دیا ہے، جب تک وہ پوری طرح نہ سمجھا جائے، لیکن کم سے کم ایک آدمی ایک مطالعے کی حد تک یہ کر سکتا ہے کہ جب محرم آنا ہو تو ایک مرتبہ خطبہ منا پڑھا جائے، ہر سال پڑھا جائے حسین ابن علی کا یہ خطبہ. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید آیا، اس نے بیعت مانگی، اس لیے حسین ابن علی مجبوراً مدینہ کو چھوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور مجبوراً سب کچھ کرایا جا رہا ہے. نہیں، حسین ابن علی پر یہ لازم تھا کہ جب بھی دین کی ایسی حالت ہو تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ظلم کے مقابلے میں قیام کیا جائے، اور اسی لیے آ کر امام یہ حدیث بیان بھی کر رہے ہیں، اور اس لیے بیان کر رہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اسی عمل کے ذریعے سے جب بھی کوئی دور ایسا آئے اور جہاں بھی دین کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کا اس طرح تماشا کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر حسین ابن علی کی سیرت پر چلنے والے لوگ خاموش نہ بیٹھے رہے. سر کربلا کو زندہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ حسینی سیرت یہ ہمیشہ باقی رہے. چونکہ خاموش لوگوں میں، میں صرف دو صفت بیان کرتا ہوں اس مختصر وقت میں، زیادہ وقت نہیں ہے، جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان میں دو صفات پائی جاتی ہیں، یعنی دو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اس میں بہت توجہ کریں، یعنی جن کو عام طور سے ہماری نگاہوں میں بہت محترم جانا جاتا ہے، اور اگر اور شاید محترم بھی اس لیے جانا جاتا ہے کہ ہماری نگاہوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ نہیں ہے، وہ حسین ابن علی کے خطبے کی بات ہے اور یہ جناب زینب کے خطبے کی بات ہے. ہماری نگاہوں میں ایسے ساکت اور خاموش لوگ اس لیے محترم جانے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے جناب زینب کا خطبہ نہیں پیش کیا گیا. جناب زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے آ کر کوفے کے اس سکوت پر لعنت بھیجی، اور اگر جناب زینب کا یہ خطبہ نہ ہوتا تو آج بھی کوفے کے لوگ محترم اور مقدس جانے جا رہے ہوتے جیسے ہمارے بستیوں میں لوگ جانے جاتے ہیں. جناب زینب یعنی کیا؟ زینب یعنی سکوت شکن اسوہ، الہی اسوہ. زینب بنت علی ایک الہی اسوہ ہے، الہی منصب نہیں ہے لیکن کاملاً الہی اسوہ ہے یہ بی بی. اور اس اسوہ بی بی اسوہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں نے، قرآن کے لفظ اس لیے میں بول رہا ہوں، اسوہ یعنی نمونہ عمل. جناب زینب ایک الہی کاملاً الہی اسوہ ہے جس اسوے کا نام ہے سکوت شکن اسوہ، سکوت کو توڑنے والا اسوہ. حسین ابن علی کا خون بھی وہ سکوت نہ توڑ پاتا اگر جناب زینب کے خطبے نہ ہوتے، اور اگر جناب زینب کا خطبہ نہ ہوتا تو آج ہم بیٹھ کر کوفے والوں جیسے اپنے درمیان میں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں بڑے مقدس لوگ ہیں، ویسے ہم آج بھی بیٹھ کر کوفے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ کوفے والے تو بڑے مقدس لوگ تھے، کوفے والے تو بڑے محترم لوگ تھے، کوفے والے تو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. چونکہ وہ خاموش بیٹھے تھے، ان کو ساکت بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، جناب زینب نے اپنے خطبے سے کوفے کے چہرے پر اور کوفیت کے چہرے پر جو تقدس کی نقاب پڑی ہوئی تھی بی بی نے آ کر اس کو ہٹا دیا اپنے خطبے کے ذریعے. یہ کہتے ہو یا حل الکوفہ یا حل الختل والغدر والعض، اے کوفے کے لوگوں، اے فریب کارو، اے مکارو، اے دھوکے بازو. یہ جملے ہیں بی بی کے، ایک ساتھ یہ جملے ہیں. کوفے کے لوگ بے دین لوگ نہیں تھے، کوفے کے لوگ عالم اسلام میں اسلامی جنگوں میں شریک ہونے والے لوگ تھے، بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے تھے. کوفے کے لوگ جنگ جمل میں آ کر امیر المومنین کو انہوں نے اتنی مدد کی کہ امیر المومنین ان کو دعائیں دی ہیں، نجل بلاغہ میں وہ دعائیں موجود ہیں. کوفے کے لوگ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ آئے، کوفے کے لوگ جنگ نہروان میں اصلی لشکر کوفے کا تھا، مقابلے میں بھی کوفے کے لوگ تھے لیکن کوفے کا لشکر تھا. لیکن یہ کوفے کے لوگ آگے بڑھتے بڑھتے ان کی حسین ابن علی کے زمانے میں آتے آتے ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی تھی یہ کہ مسلم ابن عقیل شہید ہوتے رہیں لیکن خاموش بیٹھے رہو، ہانی ابن عروہ شہید ہوتے رہیں لیکن خاموش بیٹھے رہو، حسین ابن علی کوفے کے نزدیک تک آ کر واپس کر دیے جائیں لیکن خاموش بیٹھے رہو، یزید کا نمائندہ ابن زیاد گورنر بن کر آ جائے لیکن خاموش بیٹھے رہو. اور یہ خاموش بہت مقدس سمجھے جاتے، بعد میں بھی آج بھی سمجھے جاتے، جیسے ایسے خاموش لوگوں آج بھی ہم مقدس سمجھتے ہیں اگر جناب زینب کا خطبہ نہ ہوتا، شرط یہ ہے بھی. اور اگر ہم جیسے لوگوں کو آج اس لیے مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ جناب زینب کا خطبہ نہیں بتایا گیا، جناب زینب کا خطبہ ہم نے نہیں پڑھا، چند سطر کا خطبہ ہے، بہت بڑا خطبہ نہیں ہے. یہ خطبہ بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ پیش کر چکے ہیں، یہاں پہ شاید ابھی تک توفیق نہیں ہو پائی ہے. چند سطروں کا خطبہ ہے، دس بارہ سطر، دس بارہ لائن کا خطبہ ہے بی بی کا، لیکن اس چند سطروں نے بی بی نے آ کر اتنے سارے کام کیے ہیں، اتنی ساری سازشوں کو ناکام کیا ہے، اتنے سارے چہروں سے نقاب ہٹائی ہے کہ قیامت تک زینب بنت علی کے ذریعے سے حسینیت کو پہچانا جاتا رہے گا. یعنی صرف حسینیت کو نہیں بلکہ زینب بنت علی کے ذریعے سے ایک طرف حسینیت کو پہچانا جائے گا تو دوسری طرف کوفیت کو پہچانا جائے گا، دونوں پہچانوان جناب زینب نے کرائی. ان خاموش لوگوں کی دو صفتیں یہ ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ جب آدمی خاموش رہنے کی عادت کر لیتا ہے تو یہ خاموش رہتے 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 دھیرے دھیرے، وہی جن کو مقدس سمجھا رہا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کہ حتیٰ ضرورت پڑے تو لالچ دے کر یا ڈرا کر ان کو یزید کے لشکر کا حصہ بھی بنا دیا جائے. جب یہ خاموشی شروع ہوتی ہے تب انہیں یہ احساس نہیں ہوتا، ان سے کہا جب ممکن ہے کہ یہ خطرہ تمہارے اوپر ہے کہ کوئی یزید تم کو استعمال کر لے یا ڈرا کے یا لالچ سے، تو شروع میں کسی کو نہیں ماننے کو تیار ہوتا, لیکن دھیرے دھیرے یہ عمل چونکہ دھیرے دھیرے انجام پاتا, ایک دو دن میں انجام نہیں پاتا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ سَنَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم دھیرے دھیرے درجہ درجہ, نَسْتَدْرِجْهُمْ درجہ, یعنی دھیرے دھیرے اس طریقے سے نیچے لے کر آئیں گے کہ ان کو خبر ہی نہ ہونے پائے گی, آگاہ نہیں ہوں گے, نہیں سمجھیں گے. شرح قاضی جو 40-42 سال سے کوفے کا چیف جسٹس ہے, اسلامی حکومت کے مرکز کا چیف جسٹس ہے, وہ دھیرے دھیرے اس مقام تک آیا ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ حسین ابن علی کے قتل کا حکم بھی اس نے لکھ دیا. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, حتیٰ اسی شب میں وہ کسی بھی طرح تیار نہیں تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. لیکن یہ سفر اور پہلے سے جاری تھا, دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچا تھا اس سے تقاضا کیا جائے, تو ہر ایک سے تقاضا بھی نہیں کیا جاتا. یزید کے لشکر میں آنے کا ہر ایک سے تقاضا نہیں کیا جاتا, جن لوگوں میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں انہی سے تقاضا کیا جاتا ہے, بے صلاحیت لوگوں سے تقاضا نہیں کیا جاتا, ممکن نہیں ہے. حبیب نے مظاہر سے کوئی جا کر تقاضا نہیں کر سکتا کہ تم بھی کوفے میں, تمہیں مجبوراً جانا ہے. صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں, صلاحیتوں کو پہچانا جاتا ہے. مسلم ابن عقیل سے یہ تقاضا نہیں ہو سکا, مختار کو نکال کر زندان سے لشکر میں نہیں بھیجا گیا کہ تم بھی جاؤ, کیونکہ صلاحیتیں ہوں تو بھیجا جائے گا. صلاحیتیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں اسی سکوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی دین کی تباہی پر جب انسان سکوت اختیار کرتا چلا جائے تو یہ سکوت آگے بڑھتے بڑھتے یہ صلاحیت بھی پیدا کر لیتا ہے کہ اسے پکڑ کر کسی یزید کا لشکر بنا دیا جائے, چاہے بڑے یزید کی چاہے چھوٹے یزید کی. جو بھی دین کو تباہ کر رہا ہے وہ یزید کا ایک چھوٹا سا لشکر بن جاتا ہے, اور اس کا لشکر بننے کی صلاحیت پیدا کر دی جاتی ہے, اور یہ صلاحیت اس نے اپنے اندر جو پیدا کی ہے وہ خاموشی کے ذریعے, فقط خاموشی, فقط سکوت کے ذریعے سے. امیر المومنین کو قتل کیا جاتا رہا, ساکت رہے. امام حسن مشتبہ کو اس طرح تنہا کیا جاتا رہا, ساکت رہے. بعد میں ساری منزلیں آتی رہی, ساکت رہے. اتنے اصحاب رسول اللہ کو قتل کیا گیا اسی کوفے میں یزید کی حکومت کے بہت پہلے, لیکن لوگ خاموش رہے. ابن زیاد کے باپ زیاد ابن ابی نے اسی کوفے میں کتنے انسانوں کو قتل کیا, صرف دین پر چلنے کی بنیاد پر, اہل بیت سے رابطے کی بنیاد پر, اور صحیح دین رکھنے کی بنیاد پر, لیکن کوفے کے لوگ خاموش رہے. جب اتنا مسلسل وہ خاموش رہے تو اب 61 ہجری میں آتے آتے ان کے اندر اب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگرچہ خود نہیں چاہتے لیکن پھر بھی یزید کے لشکر کا حصہ بنا دیا جائے. 30,000 جو یزید کا لشکر آیا ہے اس میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے حسین ابن علی کے مقابلے میں جائیں. اکثر لوگوں کی بات چھوڑے, خود عمر سعد بھی کسی بھی طرح راضی نہیں تھا, 4 محرم کی شب تک وہ راضی نہیں تھا کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں تلوار لے کے جائے. عمر سعد بھی راضی نہیں تھا, لیکن عمر سعد میں یہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ دھیرے دھیرے اس کو پہلے حسین ابن علی کے مقابلے میں بھیجا جائے, اور مقابلے میں بھیجنے کے بعد دھیرے دھیرے عصر عاشور آتے آتے, اور عاشور آتے آتے, اور شب عاشور آتے آتے, حتیٰ حسین ابن علی کے مقابلے میں تلوار لے کر بھیج دیا. پہلے دن جو ابن سعد نکلا ہے تو یہ سوچ کے نہیں نکلا ہے کہ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے, یاد رکھے, یہ سوچ کے نہیں نکلا ہے. پہلے 4 محرم کی شب میں اس کو بلایا گیا کہ تجھے جانا ہے, رہ شہر کی حکومت تجھے دی جاتی ہے, لیکن اس کے پہلے ایک معاملہ ہے, اس کو حل کر کے اس کو ختم کر کے جا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ فرزند حسین ابن علی مکے سے نکلے ہوئے ہیں, جا کر چھوٹا سا لشکر ہے, ان کو جو پہلے یہ نہیں کہا قتل کر کے آؤ, جا کر ان کو لے کے آؤ, معاملہ حل کر کے آؤ, یہ معاملہ تمام کر لو پھر جانا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, مجھے نہیں جانا, بالکل نہیں جانا. کہا نہیں جانا ہے تو پھر واپس کرو, رہ شہر کی حکومت واپس کرو. وہ سوچنے لگا, کہا ٹھیک ہے ایک رات کی مہلت دیتے ہیں. ایک رات کی مہلت دے دی گئی, لیکن اس ایک رات کی مہلت میں چونکہ پہلے سے صلاحیتیں موجود تھیں, لہذا ایک رات کی اس مہلت نے اسے وقت کا ابن زیاد بنا دیا. لیکن ابھی بھی 4 محرم کی صبح کا جو ابن زیاد ہے, ابھی وہ شب عاشور اور صبح عاشور کا ابن زیاد نہیں بنا ہے. ابھی 4 محرم سے لے کر عصر عاشور کے ابن زیاد کا سفر بھی طے ہونے جا رہا ہے.
لیکن اسی صلاحیت کی بنیاد پر اس نے یہ سوچ کے آخر میں قبول کر لیا کہ رہ شہر کی حکومت تو کیسے چھوڑ دیں, اتنی بڑی حکومت ہے, چلو چلتے ہیں, صلح و مصالحت کرا دیں گے, بات کریں گے, گفتگو کریں گے, میٹنگ کریں گے, جلسہ کریں گے اور کسی طریقے سے مسئلے کو حل کرا دیں گے. چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت کوفے کی وہ مانا جاتا تھا, سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا, عالم اسلام کے سب سے بڑے کمانڈر کا بیٹا, کوئی معمولی انسان نہیں تھا. اسی کے باپ کے ذریعے سے کوفہ شہر بسایا گیا تھا, کوفہ تھا ہی نہیں. سعد ابن وقاص کے ذریعے سے جب کوئی کوفے کی تاریخ بیان کرنی تو سیدھا بیان کریں گے, سعد ابن وقاص, سعد یعنی عمر سعد اسی لے گیا تھا, عمر ابن سعد, سعد ابن ابی وقاص جو جس نے ایران کو فتح کیا, جس نے روم کی فتح میں بہت بڑا کردار ادا کیا, جو عالم اسلام کا سب سے بڑا کمانڈر جنرل اور فوجی اور سب مانا جاتا تھا, اس کے ہاتھوں سے کوفہ شہر بسایا گیا تھا. اس لیے کوفے میں عمر سعد کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اگر عمر سعد چاہتا تو پہلے ہی دن شمر کو اپنے لشکر کے سپہ سالار بنا کے بھیجتا, کیونکہ شمر سے کوئی خطرہ نہیں تھا. عمر سعد کو بنانے میں اسے خطرہ تھا, اس لیے پیچھے شمر کو بھی لگایا تھا, اگر کچھ گڑبڑ کرے تو مار دینا اس کو, کیونکہ گڑبڑ کا خطرہ تھا. لیکن پہلے دن شمر کو نہیں بنا سکتا تھا, کیونکہ شمر کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ جس کے پیچھے اتنے لوگ چل پڑے دھوکہ کھا کے. ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جو بہت محترم جانی جاتی ہو, جو بہت زیادہ محترم سمجھی جاتی ہو. اس شخصیت میں سب سے محترم ذات عمر سعد کی جانی جاتی تھی کوفے میں, جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا, معمولی انسان بھی نہیں تھا. اور عمر سعد یہ سوچ کے نہیں نکلا تھا کہ چلو ہم جا رہے ہیں حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے, یہ سوچ کے نکلا کہ چلو چلتے ہیں, بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, کسی طرح مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. 8 محرم بلکہ 9 محرم کی صبح تک اس نے حسین ابن علی سے بہت ملاقاتیں کی, بار بار پیغام آیا, حتیٰ مل کر بیٹھ کر گفتگو کی, اور یہاں تک ابن زیاد کو خط لکھتا رہا اور بہت خوش تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اور ساری جنگ ختم ہونے جا رہی ہے. اپنے اعتبار سے سمجھتا تھا. 9 محرم کو جب شمر آیا دوبارہ پیغام لے کر اور خط لے کر کہ یا تو جنگ کرو یا تو لشکر شمر کے حوالے کر دو, اور دوسرا خط شمر کو دیا تھا اگر یہ لشکر تمہارے حوالے کرے اور حسین ابن علی کے مقابلے میں جنگ نہ کرے تو وہیں پہ قتل کر دینا. تو حتیٰ 4 محرم کو ابن زیاد بھی, عمر سعد بھی, اس کو بننے میں وقت لگا ہے, عاشور کے عمر سعد بننے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب بھائی پرانی صلاحیت کی بنیاد پر, کہ جو بھی حق کی پامالی اور دین کی پامالی پر خاموشی اختیار کرنا جانتا ہے وہ دھیرے دھیرے عمر سعد بننے کی صلاحیت بھی پیدا کر لیتا ہے. توجہ بھائی آپ نے, یہ بہت اہم نقطہ ہے, بس ہماری گفتگو آج یہاں پر تمام کرتے ہیں. ایک دوسری بھی صلاحیت ہے, اس کا وقت نہیں رہ گیا. عمر سعد اس طرح بن کے آتے ہیں, شبز نے ربی جو عمر سعد کے لشکر کے میسرے کا سردار بن کے آیا تھا, کسی بھی طرح تیار نہیں تھا حسین ابن علی کے مقابلے میں, یا اگر چھپا بیٹھا تھا اپنے باغ میں, جو معمولی انسان بھی نہیں تھا, بڑی شخصیت وہ بھی مانی جاتی تھی. میدان کربلا میں جن لوگوں کا نام لے کر حسین ابن علی نے پکارا, اس میں ایک شبز نے ربی کا نام تھا, 3-4 لوگوں کا نام لیا تھا, اتنے ہزاروں لوگوں کے درمیان میں 3-4 لوگوں کے امام نے نام لیا, اے شخص نے ربی کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ خط, پوری خط کی بوری لا کر حسین ابن علی نے خیمے سے لے کے آئے اور لا کر سامنے ڈال دی, دیکھو یہ تمہارے خط لکھے ہوئے ہیں, کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ اے شخص نے ربی کیا تو نے خط نہیں لکھا تھا؟ جو حسین, جو عمر سعد کے لشکر کے میسرے کا بھی سردار اور سامنے کھڑا ہوا ہے اور آنے کو بھی تیار نہیں تھا, جو عمر سعد کا لشکر بھیجا جا رہا تھا تو وہ جا کر باہر کوفے کے اپنے باغ میں چھپا ہوا تھا, زبردستی پکڑ کر لایا گیا. لیکن آنے کے بعد اس نے اتنی صلاحیت پیدا کر لی, 10 دنوں کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی کہ عاشور کے دن نظر کی کہ حسین ابن علی کا قتل ہو جائے تو ہم اس کی نظر کے طور پر مسجد بنائیں گے کوفے میں جا کر, اور جا کر مسجد بنانا شروع کیا اس نے. یعنی باغ میں چھپ کر بیٹھنے والوں میں وہی دو کردار تھا, جو شبز بن ربیع کے پہلے امام علیہ السلام کے لشکر میں رہ چکا تھا, امام حسن اسلام کے ساتھ رہ چکا تھا, کوئی ایسا آدمی نہیں تھا, ادھر بھی رہ چکا تھا, ادھر بھی گیا تھا, جس کا بہت ہی عجیب و غریب کردار ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک خاتون نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا, جا کر ان کا مؤذن بن گیا, پھر اس خاتون کی تمام چیز ختم کی گئی, اس نے توبہ کی, جو بھی کیا سزا دی گئی, وہ آ کر رسول اللہ اسلام لے آیا. رسول اللہ کے بعد وہ آیا امیر المومنین کے ساتھ, جا کر ادھر بیعت کر لی. ادھر بیعت کرنے کے بعد جب امیر المومنین کی بیعت ہوئی تو امیر المومنین کی بیعت میں سب سے آگے آگے والے لوگوں میں تھا بیعت کرنے والوں. پھر جنگ صفین میں جب خوارج نے کیا تو امیر المومنین کے مقابلے میں آ گیا, امیر المومنین کے بالکل مقابلے میں خود آ گیا. پھر امیر المومنین کی شہادت کے بعد آ کر امام حسن السلام کی بیعت کی باقاعدہ طور پر کہ یہی رسول اللہ کے فرزند ہیں, انہیں کی حکومت ہونا چاہیے. امام حسن السلام نے جب صلح کر لی تو امام حسن السلام کے مخالفین میں ہوتا ہوا جا کر معاویہ کے لشکر میں مل گیا اور اس کے لشکر کا سردار بن گیا, معمولی بھی نہیں سردار بنا. لیکن پھر اس کے بعد جب یزید کو حاکم بنایا گیا اور اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تو اس نے خود امام حسن السلام کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں, آپ آئیں, آپ کی ضرورت ہے. خط امام کے پاس موجود تھا. شمس بن ربیع جیسے لوگوں کے خط کے کنٹینٹ بھی موجود ہیں ابھی تک تاریخ میں, کیا لکھا تھا وہ بھی موجود ہے, فرصت نہیں ہے. آگر امام کو خط لکھا. پھر جب لشکر بھیجا جانے لگا کوفے سے تو وہ جانے کو تیار نہیں تھا کہ کیسے حسین ابن علی کے مقابلے میں تلوار لے کے جائیں. جا کر اپنے باغ میں چھپا, وہ زبردستی پکڑ کے لایا گیا اور صرف پکڑ کے لایا نہیں گیا بلکہ عمر سعد کے لشکر کے محصرے کا سردار بنا دیا گیا اور آ کے جنگ کرنے لگا. جنگ کے درمیان اس نے یہ نظر کی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو مسجد بنائیں گے. پھر جا کر مسجد بنانے لگا, مسجد بنائی. پھر جناب مختار نے قیام کیا, جناب مختار کے ساتھ پھر آ گیا. یہ بہت غلطی ہوئی تھی, یعنی بیچ بیچ میں تھا, بہت زیادہ ساتھ بھی نہیں تھا لیکن بیچ بیچ میں تھا شمس ابن ربیع. پھر مختار کو جب قتل کر دیا گیا تو جا کر مصعب ابن زبیر کے لشکر جو قاتل تھا مختار کو ان کے لشکر میں شامل ہوئے. ویسے لوگ تھے کوفے میں اور بہت سارے ایسے لوگ تھے. امام نے مخاطب کیا کیوں, جو لوگ عمر سعد کا جب لشکر بن رہا ہو وہاں پر کوفے سے نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں آنے کے بجائے اپنے باغوں میں چھپ کر خاموش بیٹھ جائیں تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ عمر سعد کے لشکر کے محصرے کے سردار بنا دیے جائیں. اصل نقطہ یہ ہے عزیزو, اور یہ ہر دور میں, یہ ہر زمانے میں جو بیکار طور پر اچھے بھلے جوانوں سے, مخلص جوانوں سے, اچھے جوانوں سے کیوں آ کر ظلم و فساد میں اور دین کی تباہی میں مدد دی جاتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ حق کو سمجھ پاتے ہیں نہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے. جب یہ دو صلاحیتیں نہیں ہوں گی, یعنی حق کو پہچاننے کی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو حتماً باطل کے لیے کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کر دی جائے گی, جو پیدا ہو رہی ہے ابھی, جو بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لشکر سامنے آیا. عزیز بہت سارے لوگ رو رہے تھے. جناب فاطمہ بنت الحسین بیان فرماتی ہیں کہ ظالم آ کر میری چادر چھین رہا تھا, میرے زیورات چھین رہا تھا, رو رہا تھا. میں نے پوچھا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں, اس لیے رو رہا ہوں. آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی, پھر بیوی نے فرمایا کہ اگر تو جانتا ہے تو پھر چھین کیوں رہا ہے؟ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا. بہت زیادہ ان کو لالچ بھی نہیں دی گئی تھی, چند سکے ملنے والے, اتنے بڑے لشکر کو یزید کیا دیتا؟ لیکن جب دین بیچنے میں لوگ تیار ہوتے ہیں تو صرف چند سکوں میں بھی بک جاتے ہیں. چند سکے نہیں, ہوٹل ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ایک چائے پر بھی انسان بکنے کو تیار ہو جاتا ہے. اگر بکنے کو تیار ہو جائے, اگر بکنے کی صلاحیتیں پیدا کر لے تو ایک چائے پر بھی انسان بکنے کو تیار ہو جاتا ہے, سگریٹوں پر بکنے کو تیار ہو جاتا ہے. سکے تو دور کی بات. وہ لوگ جو آئے تھے وہ کیا ان کو ملنے والا, دو چار سکے ملنے والے تھے, اتنے بڑے لشکر کو بہت زیادہ نہیں ملنے والا تھا. کیوں جناب زینب کی چادر چھین رہے تھے؟ کیوں بی بی کی چادر چھین رہے تھے؟ کیا یہ سمجھ کے چھین رہے تھے کہ یہ چادر بہت زیادہ قیمتی ہے؟ وہ چادر یقیناً بہت زیادہ قیمتی تھی, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ چادر یقیناً بہت زیادہ قیمتی تھی, لیکن رسول اللہ کی نگاہ میں, جناب زہرا کی نگاہ میں, امیر المومنین کی نگاہ میں, زینب بنت علی کی نگاہ میں وہ چادر یقیناً بہت زیادہ قیمتی تھی, لیکن مومنوں کی نگاہ میں, لیکن وہ جو چادر چھیننے کے لیے آئے تھے ان کی نگاہوں میں اس چادر کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ صرف اس لیے چھین رہے تھے کہ یہ چادر اگر ہم لے جا کر پیش کر دیں گے تو یہ دلیل بن جائے گی کہ چادر چھیننے والوں میں ہم بھی تھے، نتیجے میں چند سکے مل جائیں گے. یعنی خاموش لوگوں میں، بکنے والوں میں اتنی بکنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بیوی کی چادر چھین رہے کیوں، تاکہ دلیل کے طور پر پیش کرے کہ یہ چادر ہم نے بھی چھینی ہے. میں مسئلہ ہے، یہ تاریخ نہیں عزیزو، یہ عبرتیں ہیں تاریخ کی جو ہمیشہ جاری رہتی اور جو ہمیشہ باقی رہتی. تاریخ اور ہے، تاریخ کی عبرتیں اور ہیں، یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں. بی بی فرماتی ہیں، مصائب بی کا دو جملہ مصائب پڑھتے، جناب فاطمہ بنت الحسین، خود یہ روایت جناب عبداللہ جو جناب فاطمہ بنت الحسین کے بیٹے ہیں، جناب حسن مسنہ جو امام حسن علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ہیں، ان کے ساتھ جناب فاطمہ بنت الحسین کی جو شادی ہوئی، جو بیٹے جناب عبداللہ ہیں، جناب عبداللہ نے خود اپنی ماں سے یہ روایت کی ہے کہ متعدد کتابوں میں، بہار الانوار میں، دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ میری ماں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب شام میں غریبہ میں خیمے جل رہے تھے اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آگ لگ رہی تھی، بیویاں گھبرائی ہوئی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں اور خیمے جلتے جا رہے تھے، جلتے ہوئے خیموں کے درمیان میں پھر بیویوں کی چادریں بھی چھینی جانے لگیں، اور اس درمیان میں، تمام بیویوں کے درمیان میں، حسین ابن علی کی غیرت دار جوان بیٹی فاطمہ بنت الحسین، بی بی فرماتے ہیں کہ ظالم میری طرف بڑھا تو میں گھبرا کر اپنی پھوپھی کی طرف دوڑی. کون تھا سہارا؟ اس وقت تو عباس نہیں تھے، علی اکبر نہیں تھے، اس جلتے ہوئے خیموں کے درمیان میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک جوان ہے جو غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے. بی بی فرماتی ہے، میں نے چاہا کہ خود کو بچانے کے لیے اپنے پھوپھی تک پہنچا دوں، لیکن پہنچا نہ سکی، پیچھے سے ظالم نے نیزہ مارا اور بی بی زمین پر گر گئی. نہیں معلوم پیر نیزے میں الجھنے کی وجہ سے یا کس وجہ سے زمین پر بی بی گری اور آ کر ظالم نے چادر چھین لی، اور چادر چھیننے کے بعد بی بی کو غش آ گیا. یہ بھی نہیں معلوم کہ غش کیوں ہے، جو روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیوں بی بی کو غش آیا. نہیں معلوم نیزے کی چوٹ کی بنیاد پہ غش آ گیا تھا، زمین پہ گرنے کی بنیاد پہ غش آیا، یا ان سب سے بڑھ کر چادر چھن جانے کی بنیاد پر غش آیا. لیکن بی بی فرماتی ہے کہ پھر جب تھوڑی دیر بعد میرا غش سے افاقہ ہوا تو کیا دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی اماں ام کلثوم کے زانو پہ رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے یاد تھا کہ میری چادر چھینی گئی ہے. فوراً میرا ہاتھ میرے سر پہ گیا، دیکھا سر پہ چادر موجود نہیں ہے، تو پھوپھی اماں سے آواز دیا، اے پھوپھی اماں حل لی خرقتم استر بہا راسی، اے پھوپھی اماں کوئی لباس کا ٹکڑا مل جائے گا، کوئی ایسا کپڑے کا ٹکڑا مل جائے گا جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں. تو میری پھوپھی نے آواز دی، اے میرے لال اپنے پھوپھی کے سر کی طرف تو دیکھو، امت کے مثلک تیری پھوپھی بھی تیری طریقے سے ہے، اس کی چادر بھی چھین لی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اطرته الطاہرین. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمیں دین کی بہتر سے بہتر شکل میں معرفت عطا فرما، پروردگار